مہربانی کے عنوان سے آج اسکول کا آغاز کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کورس کا آج ابتدائی پروگرام ہے, اور اس ابتدائی پروگرام میں جیسے کہ ہماری رسم ہے اور جیسے کہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جید علماء کرام اپنے اس کورس کے مقاصد کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کریں گے. اس کے بعد اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالی باقاعدہ 4 ہفتوں پر محیط یہ کورس شروع کیا جائے گا, جس کے عنوانات جو ہیں وہ ہم نے پاپلیٹ میں بھی دے دیے ہیں. اگر امین صاحب ہیں تو وہ پاپلیٹ بھی ادھر دے دیں تو سب کو, تو ان کے عنوانات سمے ہم سب کو اس کے بارے میں پتہ بھی چل جائے گا کہ کون کون سے عنوانات کے تحت. آج کی تقریب میں شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الحدا صاحب مدد اللہ علیہ محتمم جامع ربانیہ کراچی, وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات پیش کریں گے. اس کے علاوہ حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب مدد اللہ علیہ صدر جمعیت اتحاد العلماء, یہ بھی آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. حضرت مولانا محمد عامر بیگ صاحب بھی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب اس کورس کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے بیان کریں گے, اور آخر میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری جو کہ اس تمام اس کے جو ہے وہ اصل اس مغربی فکر اور اس سوچ کو جو فرمان چڑھانے والے ہیں وہ ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب ہیں, وہ آخر میں اپنے اظہار خیال کریں گے. اس کورس کے اغراض و مقاصد مولانا محمد احمد صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس کورس کے اندر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کے آخر میں یا پھر جو ہے چوتھے لیکچر والے دن ہی آپ کے سامنے سرٹیفکیٹ تقسیم کر دیں گے. اگر اس دن سوالت ہوئی تو پھر اگلے ہفتے اگلے جمعرات کو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مدعو کیا جائے گا. پھر انشاءاللہ تعالی علماء کرام کو جو ہے دعوت دیں گے اور ان کے ہاتھوں آپ کو وہ جو ہے سرٹیفکیٹ جو ہے ڈپلوما کورس کے جو ہے وہ آپ تک دے دیے جائیں گے. اس کورس کا بنیادی مقصد کوئی سرٹیفکیٹ بانٹنا یا سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اصل جس سے ہم آج نبردازما ہیں اور جس کے چیلنجز کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں وہ ہے مغرب, ہم اسے جان سکیں, اس کی فکر کو جان سکیں, تاکہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علمی اور عملی میدان میں صحیح سمت میں قابض کر سکیں. ابھی تک الحمدللہ پچھلے 20 سالوں سے ہمارا یہ سرکل جس کی قیادت ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کر رہے ہیں اور دیگر علماء مولانا محمد احمد صاحب مولانا محبوب صاحب یہ بھی اس کی قیادت فرما رہے ہیں, ہم مغرب کو 20 سالوں سے اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کس فکر کا حامل ہے اور اس نے کس طریقے سے دنیا کے اندر اپنے انقلاب کو برپا کیا ہے اور وہ کیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے اس نے اپنا غلبہ کیا ہے. اب اس کو غلبے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے فکر کے حامل ہونا چاہیے اور اس کو کس کس میدان سے شکست دی جا سکتی ہے, انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں اور سیدھا سیدھا کچھ چیزیں ہم 4 کورسز کے اندر ابھی پیش فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بقرعید کے بعد پھر طویل دورانیہ کا جو ڈپلوما کورس ہوگا جو کہ 10 یا 12 لیکچرز پہ محیط ہوگا, جس میں ہم اس کی تفصیل آپ کو جو ہے وہ بیان کریں گے. ابھی تو تفصیل کا وقت نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے سامنے بہت زیادہ تفصیل سے پوری مغربی فکر کو جو کہ جو ہے 200-300 سالوں تک محیط ہے ہم اس کو 4 لیکچرز میں پورا کر سکیں, مگر اس کا سیدھا سیدھا کچھ نہ کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کر سکیں گے, جس میں ہمارے علماء کرام سے درخواست ہوگی کہ اس کے بارے میں مضامین جو کچھ بھی یہاں پہ پڑھایا جائے گا اس کے ہینڈ آؤٹ بھی ملیں گے اور ایک کتابی صورت میں جو ہے وہ سرمایہ داری ایک چیلنج کے عنوان سے ایک کتاب بھی موجود ہے, جس میں یہ تمام لیکچر جو کچھ موجود ہیں وہ کتابی صورت میں موجود ہیں, اور جو بھی اس میں لیکچر دے گا وہ جو ہے اپنے ہینڈ یعنی کہ وہ فوٹو اسٹیٹ کر کے اپنے پوائنٹ کی صورت سے بھی آپ تک پہنچائے گا. آپ اس کی روشنی میں قرآن اور احادیث اور فقہ کی روشنی میں ہمارے خیالات پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ خیالات جو ہیں وہ خلاف شرع ہیں اور بالکل صحیح نہیں ہیں تو اس پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو اگر وہ درست لگے تو ہماری رہنمائی کے لیے اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اس کو قرآن اور احادیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن اور احادیث اور علوم اسلامیہ کی روشنی میں مغرب کام کس طریقے سے جائزہ لے سکتے ہیں, اس کی عملی فکر جو ہے علمی فکر کو کس طریقے سے ہم رد کر کے علوم اسلامیہ کے غلبے کو ہم پورا کر سکتے ہیں. میں پروگرام کے حضرت مولانا مفتی خالد صاحب بھی موجود ہیں, حضرت ان سے گزارش کروں گا کہ قریب تشریف لے آئیں. مفتی خالد صاحب اور مولانا ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ہاں لیکن مگر یہ لوگ چلے جائیں نحمد ونصلي ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب میں ان شاء اللہ تعالی پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے, جیسے کہ ہے سنت طریقہ ہے اسے کیا جاتا ہے, تو میں جو صاحب قاری ہیں اور جو بھی ماشاء اللہ مدرسے کے اتنے سارے علماء موجود ہیں تو وہ یہاں تشریف لا کے اپنے کچھ الہان آواز میں ہم سب کو قرآن کریم کی سعادت سے بہرمند فرمائے. کیا نام ہے آپ؟ فہد احمد نورانی صاحب. کس مطلب اسلامک سینٹر سے جو ہے فہد احمد نورانی صاحب سے تلاوت کر رہے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء Thank you. ان کا خدا ان سے پوجو اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی ٹوٹ جائے گناہ گاروں کے پر قید و بند ٹوٹ جائے گناہ گاروں کے پر قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مستاہ کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسنرے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی
جزاک اللہ سبحان اللہ ابھی ناظر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں اس کی جا رہی ہوں اب ہمارے سامنے ہمارے سرپرست پر فضل کے شہری فلسفے کے ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب نصیب کر چکے ہیں آپ کے خیالات سے ہم بات سے استفادہ کریں گے اب میں دعوت دیتا ہوں آپ سارے محمد احمد صاحب جو کہ پچھلے 10 سال سے ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور اس پوری فکر کو اور اس کورس کے بارے میں ایک خاکہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے محمد احمد صاحب کی گزارش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور میرے طالب علم بھائیوں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پہ ایک خاص مقصد اور ایک خاص نظریہ لے کر جمع ہوئے ہیں. بہت سارے اجتماعات ہوتے رہتے دنیا میں, کوئی شادی بیاہ کی فکر میں جمع ہوتا ہے, کوئی تجارتی مشاغل کے لیے جمع ہوتے ہیں کچھ لوگ, اور کوئی جو ہے وہ اپنی دنیاوی تحریکات کے لیے جمع ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد اور اس کی نسبت جو ہے وہ دین کے ساتھ وابستہ ہے, اس اعتبار سے کہ ہم لوگ اس وقت جو غالب اور مسلط نظام ہے اس کے بارے میں اچھی طرح جانکاری حاصل کریں اور اس کو منہدم کرنے کی جو حکمت عملی ہو سکتی ہے اسے معلوم کریں, اور اس کے بعد اپنی دینی جدوجہد کو, دینی کوششوں کو اس طرح استوار کریں کہ غلبہ اسلام, تحفظ اسلام اور غلبہ اسلام جو ہے وہ ممکن ہو سکے. الحمدللہ اس پر بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ یہ آج جو کورس کا آغاز ہو رہا ہے یہ تیسرا موقع ہے ہم فقیروں کی حاضری کا آپ حضرات کی خدمت میں. اس سے پہلے دو کورس منعقد ہو چکے ہیں 2005 میں اور 2007 میں, اور الحمدللہ اس میں بڑی تعداد میں علماء اور طلباء نے شرکت کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی, ہماری باتیں سنی. علیہ شیخ العزیز مولانا نور نزار صاحب دامہ برکات ہم تشریف لائے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے دو کورس منعقد ہو چکے ہیں اور آج یہ تیسرا موقع ہے کہ ہم لوگ اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہاں سے. اس کورس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے مقاصد کیا ہے, اس کے بیان سے پہلے میں چند باتیں تمہید کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا. اسلام جب جزیرۃ العرب سے نکل کر ایشیا کی وسعتوں میں پھیلنا شروع ہوا اور اسلام کی دعوت جو ہے وہ عراق, ایران اور ترکستان اور چائنا تک پہنچ رہی تھی, یہی وہ دور تھا کہ خلافت جو ہے وہ مستحکم تھی اور علم حلقے جو ہے وہ ماشاءاللہ پھل پھول رہے تھے اور علماء کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو انسانیت کو علم سے روشناس کرا رہی تھی, علم شریعت سے, علم حدیث سے, علم تفسیر سے, علم الہی سے. اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کی جو تاریکیاں تھیں وہ بھی چھٹ رہی تھی. دوسری اور تیسری صدی کا جو دور ہے وہ علمی لحاظ سے ہمارے لیے بہت اہم دور ہے. اس دور میں بہت سارے ایسے فتنے پیدا ہوئے جنہوں نے کلامیات کے ذریعے اور فلسفہ کے ذریعے دین اسلام میں نقب لگانے کی کوشش کی اور علمی سطح پہ اسلام کو ایک کمزور علمیت ثابت کرنے کی کوشش کی. عقلیت کا ایک دور چلا جس میں معتزلہ کا ایک بہت بڑا کردار تھا, اور اس کے بعد پھر مامون الرشید کے دور سے فلسفہ یونان کا ایک دور شروع ہوا, اور حکومتی سطح پر فلسفے کو بہت پذیرائی دی گئی اور یونانی فلسفے کی وہ کتابیں جو اندھیری کوٹریوں میں اور صندوقوں کے اندر بند تھی ان کو منگا کر ان کا ترجمہ کیا گیا اور اسلامی شہروں میں ان کو پھیلایا گیا. یہ سارا دور اسی یہ سارا نتیجہ اسی عقلیت کا تھا جو بڑی تیزی کے ساتھ عالم اسلام کے اندر پھیل رہی تھی. اس وقت ہمارے بیدار نو علماء محدثین مفسرین اور متکلمین جو تھے انہوں نے بر وقت اس چیز کا نوٹس لیا اور اس چیز کو فلسفے کو فلسفہ یونان کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر لیا بلکہ اس کو پڑھا پرکھا جانچا اور اس کو اسلامی ہماری جو علمیت ہے جو ہماری اساس ہے وحی الہی اس پر اس کو پرکھا اس کی کسوٹی پر پرکھا اور اس کے بعد اس کو رد کر دیا. اول جو اس فلسفے کو رد کرنے والے علماء تھے ان میں امام ابو بکر باقلانی، امام ابو البرکات بغدادی اور دیگر حضرات بھی تھے، اور بھی بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں. لیکن فلسفے کے رد میں دو بڑی شخصیات نے آگے بڑھ کر عالم اسلام کو اس منحوس علمیت سے محفوظ رکھنے کی کوشش فرمائی اور بہت زوردار کوشش کی ہے. ایک تو سیدنا حجت الاسلام امام محمد الغزالی رحمہ اللہ، جنہوں نے پہلے مقاصد الفلاسفہ لکھ کر فلسفیوں کے جو نظریات تھے ان کی جو علمیت تھی وہ بتائی کہ ان کی نظریات کیا ہے، ان کی علمیت کیا ہے، اور ان کو نکات کے انداز میں جو ہے واضح کیا. اور اس کے بعد صحافت الفلاسفہ لکھ کر انہوں نے بہت زوردار رد کیا فلسفہ یونان کا، اور یہ رد کوئی معمولی رد نہیں تھا، بہت ہی غیر معمولی رد تھا. تقریباً اگلی دو تین صدیوں تک جو ہے یونانی فلسفی یا یوں کہہ لیں کہ عالم اسلام میں جو فلسفہ یونان کے محبت کرنے والے اور اس کے خوشحقین پیدا ہو گئے تھے وہ اس کا جواب نہیں دے پائے. دوسری شخصیت جنہوں نے عوامی سطح پہ فلسفہ اور منطق کا رد کیا وہ امام احمد ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے. ان کی مشہور کتاب الرد علی المنطقیین ہے، اور ان کے دیگر رسائل بھی ہیں، فتاوی بھی ان کے موجود ہے، جس میں انہوں نے فلسفہ یونان کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ ہمارے اسلاف کا کردار رہا تھا. لیکن اس میں ایک بات جو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ دور جس دور میں امام غزالی، امام ابن تیمیہ، امام ابو بکر باقلانی اور علامہ ابو البرکات بغدادی رحمہ اللہ نے یہ علمی رد کیا، تو یہ وہ دور تھا جب خلافت قائم تھی، اسلامی حکومت جو ہے وہ مستحکم تھی، اور غالب علمیت جو تھی وہ وحی الہی تھی. حدیث علمیت جو ہے اس کی بنیاد حدیث تھی، وحی الہی تھی، اور یہی علمیت غالب تھی. اسلامی علمیت مغلوب نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ اسلامی محدثین جو ہیں وہ کتاب الاحکام پڑھا رہے ہوں، کتاب التجارت پڑھا رہے ہوں، لیکن عملاً اس کا کوئی حال میں کوئی وجود نہ ہو، ایسا نہیں تھا. بلکہ جہاں علماء امت کو اسلامی علمیت سے روشناس کرا رہے تھے وہیں بازاروں کے اندر اور جو ہماری معاشرت تھی وہ بھی مکمل طور پر اسلامی سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسلامی علمیت، اسلامی معاشرت اور اسلامی حکومت غالب اور مستحکم تھی، اور یہ فلسفہ یونان جو ہے یہ انتہائی مغلوب قسم کا فلسفہ تھا. آج جس دور کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں اس دور کے اعتبار سے بہت مختلف ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مغلوب ہیں, ہماری علمیت بھی مغلوب ہے. ہماری علمیت جو ہے وہ کتابوں اور مدرسوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. آپ عدالتوں میں چلے جائیں, آپ بازاروں میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی کسی بھی شعبۂ زندگی میں چلے جائیں, وہاں آپ کو اسلامی علمیت غالب نظر نہیں آئے گی. وہاں آپ کو احکام جو مرتب ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق مرتب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, بلکہ بالکل ہی ایک جداگانہ فلسفہ, ایک جداگانہ نظام زندگی اور ایک جداگانہ نظام معاشرت آپ کو نظر آئے گا. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور پہلے دور کی بنسبت بہت ہی سنگین حالات سے گزر رہا ہے. ان حالات میں ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں اور جانچیں کہ اس پر جو غالب علمیت کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے, اس کے اقدار اور اس کے نظریات کیا ہیں. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو ذرا جدید تعلیمات یا جدید تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں جب مغرب کے حوالے سے کوئی ان کے سامنے کوئی فکر سامنے آتی ہے تو بڑی خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں تو اسلام یہی ہے. وہ بڑے درلے سے اور بڑی جرت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ آزادی تو اسلام کی جو ہے وہ بہت بڑی قدر ہے, اسلام تو انسانوں کو آزادی عطا کرنے کے لیے آیا ہے. اسی طرح وہ بڑی جرت کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انسانی حقوق کا اصل علمبردار تو اسلام ہے, اور اس کی دلیل کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع بھی پیش کر دیتے ہیں. مطلب کہ ہر وہ چمکتی اور غالب چیز جو مغرب میں ہمیں نظر آتی ہے فوراً ہم اس کو اسلام کے اندر سمونے, بلکہ اسلام کے اندر سے اس کی تقریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو اسلامی جواب فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے اپنے دلوں کے اندر ایک مروبیت پیدا ہو گئی ہے, اس مروبیت کو دور کرنے کے لیے اس کو اسلامی جواب فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اس کورس کا مقصد اور یہ جو مطلب ہمارا جو یہ سرکل ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانتے کہ مغرب کا نظام کیا ہے, مغربی تاریخ کیا ہے. آپ حضرات نے اشتہار پڑھا ہوگا اور ہینڈ بل بھی تقسیم ہوئے, اس میں آپ نے مغربی تہذیب کا چیلنج اور ہماری ذمہ داری کا عنوان پڑھا ہوگا. مغربی تہذیب ایک سمجھ لیجیے کہ آسان لفظوں میں بتانے کے لیے یہ لفظ کہا گیا ہے, ورنہ ہم اس چیز کو یا اس تہذیب کو سرمایہ دارانہ نظام زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام زندگی جو ہے اس کی اپنی اقدار, اپنی نظریات اور اس کی اپنی علمیت ہے. جب تک ہم اس کی علمیت کو, اس کی اقدار کو اور اس کے نظریات کو نہیں معلوم کریں گے تب تک مغرب کے بارے میں, مغرب کے نظام کے بارے میں, جمہوریت کے بارے میں, دستوریت کے بارے میں ہم کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ فلسفہ کہاں سے آیا. وہ فلسفی جنہوں نے یہ نظام زندگی پیش کیا, دنیا کو یہ اقدار دی, دنیا کو یہ نظریات دیے, چاہے وہ آزادی کے نام سے ہو, چاہے وہ مساوات کے نام سے ہو, چاہے وہ ترقی کے نام سے ہو, جسے آج ہم ہمارے بہت سے شاہجہ دانشور اسلام سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ہم اس کی کنوں تک, اس کی گہرائی تک پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصلاً یہ میری جہالت ہے، جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ابھی جناب یونس قادری صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک سرکل ہوتا ہے اور یہ سرکل پچھلے 20 سال سے ہو رہا ہے، اور اس سرکل میں مغرب کی مغربی فلسفیوں کی جو امہات کتب ہے، جو یہاں سے موجودہ نظام زندگی اخذ ہوتا ہے اور ترتیب دیا جاتا ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے اور اس پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے اور اس کے بارے میں جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے سرکل میں بہت سے ایسے اصحاب علم موجود ہیں جو آپ کو بہت بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ مغربی تہذیب کیا ہے، فلسفہ مغرب کیا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام جو ہے جو اس وقت ہمارے سروں پہ مسلط ہے، اور پاکستان بھی جو ہے اسی ایک نظام کا حصہ بن چکا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اقدار اور نظریات کیا ہے، یہ ہمارے جو ساتھی ہیں بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتا سکتے ہیں. تو یہ جو کورس ترتیب دیا گیا ہے، یہ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ یوں سمجھیے کہ یہ اس کا پہلا حصہ ہوگا، مطلب یہ جو 5 ہفتے یا 4 ہفتے کے دورانیے کا کورس ہے، اس میں ہم آپ کو مغربی تہذیب کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تعارف پیش کریں گے کہ مثال کے طور پہ آزادی کیا ہے اس کا تعارف، مثال کے طور پہ مساوات جو ہے اس کا مغرب کے ہاں کیا معنی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ترقی کا کیا معنی ہوتا ہے مغرب کے ہاں، اور اس کے بعد اس کے جو نظریات ہیں، مثال کے طور پہ لبرلزم، سیکولرزم، نیشنلزم، یہ الفاظ، یہ اصطلاحات جو ہے یہ کیا ہے، ان کے پس پردہ کون سی اہمیت کار فرما ہے. جب ہم اس فلسفے کو، اس نظام زندگی کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، اس کے بعد ہمیں اس نظام پر، اس سرمایہ دارانہ نظام پر، اس مغربی تہذیب پر کلی حکم، شرعی حکم لگانے میں آسانی رہے گی. یہاں میں چلتے ہوئے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جب ہمارے جو مدارس کے دارالافتاء ہے، وہاں جب کسی چیز کے بارے میں جو جس کا تعلق خاص مغرب سے ہو یا اس کی علمیت سے ہو، جب کوئی سوال کیا جاتا ہے، تو اس کا پس منظر معلوم نہ ہونے کی بنا پر صرف اس کی جزی کو لے کر اس پہ حکم لگا دیا جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا تعلق پیچھے کس علمیت سے ہے، کس فلسفے سے ہے. مثال کے طور سے اگر کوئی آدمی نماز کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو دارالافتاء میں جب وہ سوال بھیجے گا تو نماز کے بارے میں کہ اس کے احکام کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، تو مفتی جو ہے وہ جو جواب دے گا وہ حدیث، قرآن، حدیث اور فقہ کی بنیاد پر ہوگا اس کا جواب. لیکن اگر آپ سوال کریں کہ موجودہ دور کا جو بینکنگ سسٹم ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی سوال کریں گے، تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اس کی کوئی جزی بتائیں جس کے بارے میں ہمیں آپ سوال پوچھ رہے ہیں، تو پھر اس پورے بینکنگ سسٹم کو، میں ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس پورے بینکنگ سسٹم کو جانے بغیر صرف اس جزی پر حکم لگا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر ہمارے مفتی کو، ہمارے جو علماء ہیں ان کو، ہمارے طلبا کو اس کا پورا پس منظر معلوم ہو، تو وہ کبھی بھی اس طرح جواب نہیں لکھے گا اس سوال کا جو پہلے لکھا جاتا رہا. تو ہماری، ہم فقیروں کی، آپ حضرات کے سامنے یہ جو ادنا سی کاوش ہے ہماری، رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ مغرب کو، سرمایہ دارانہ نظام کو، اس کی اقدار کو، اس کے نظریات کو اچھی طرح جانتے، اور اس کے بعد جو ہے اس پر کوئی کلی حکم لگا کر اپنے دینی جدوجہد کو آگے بڑھائے. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جیسے جمہوریت کے بارے میں ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اسلام تو بہت بڑا جمہوری دین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ مطلب آپ بڑے جمہوری انسان تھے نعوذ باللہ ایسی بات کہی جاتی ہے. تو یہ بات بھی اسی بنیاد پر کہی جاتی ہے کہ ہماری اکثریت جمہوریت کے بارے میں بالکل ناواقف ہے, وہ اس کی کنوں سے اس کی گہرائی تک جا کر واقف نہیں ہے. وہ ماں یہ دیکھتی ہے کہ علماء جو ہے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور وہ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بالکل درست ہے. یا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے دانشور جو ہیں انہوں نے اس پر کتابوں کی ایک لائن لگا دی ہے کہ اسلام سے جمہوریت کو ثابت کرنے کی, اس بنیاد پر جو ہے اس کو درست سمجھتے ہیں. لیکن اس کی اگر معلوم ہمارا علیہ جو ہے اس کا اس کو اچھی طرح جان لیا جائے تو پھر کوئی بھی جی شروع انسان جو ہے وہ اس کی حمایت میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, اس کی حمایت میں کوئی بات نہیں کر سکتا. بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کر دی جناب یونس قاضی صاحب کے حکم سے, اور میں یہی عرض کروں گا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو علم دین کے لیے منتخب فرمایا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری اس معنی میں بھی ہے کہ غالباً امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی اپنے زمانے کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے. تو آپ حضرات کو اپنے زمانے کا جو غالب اور مسلط نظام ہے اس سے بھی واقفیت حاصل کرنا چاہیے تاکہ آگے چل کر آپ کی علمی زندگی میں اور عملی زندگی میں اس کے بہترین اثرات اور نتائج مرتب ہو سکیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. واقف الدعوان الحمدللہ.
ابھی حافظ مولانا محمد احمد صاحب مفصل طور پر اس کورس کے اعزاز مقاصد آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے. ایک اعلان یہ ہے کہ آپ جاتے وقت باہر جو ہے اس کورس کے داخلے کے لیے رجسٹریشن کے لیے فارم موجود ہے, وہ فارم لے لیجیے گا, اس کو پر کر لیجیے گا تاکہ بعد میں جب ہم سرٹیفکیٹ بنائیں تو پھر آپ کے نام اور آپ کی تمام چیزیں ہمیں واضح ہوں, تو پھر اسی کی بنیاد سے آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کیے جائیں گے. اس لیے وہ تمام ساتھی جو ہیں جو آئے ہوئے ہیں وہ ضرور اپنا داخلہ جو ہے وہ اس کے لیے فارم لے کر اس کو خود فرما لیجیے گا. ابھی خود فرما کے لے دیں یا اگلے نمبرات پہ جب آئیں تو جب اپنے ساتھ وہ فارم لے کر آ جائیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں جید علماء کرام اور بہترین خفائے الزام سے کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے, آج ہم ان کا دیدار بھی کر سکتے ہیں, ان سے علوم کے فیض بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے ہر طریقے کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے دینی پروگراموں کی سرپرستی یہ علماء کرام فرماتے ہیں, ورنہ ہماری تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان سے کلام بھی کر سکیں, ان کے پاس بھی بیٹھ سکیں اور ان کی خدمت بھی کر سکیں, کیونکہ ہم جیسے لوگ جو کہ دنیا میں غرق ہیں ان کے مقابلے کے نہیں ہیں. ہم فقیر, ہم لوگ بالکل نادار, ایک دمی غریب لوگ ہیں اس دنیا کے اندر ملوث ہیں, تو ان علماء کی خدمت میں حاضر ہونا تو کجا, اور یہ پھر ہمارے اداروں میں آ جاتے ہیں, یہ ان کی بڑی جو ہے وہ زیادہ وہ ہے کیا کہتے ہیں ہمارے لیے جو ہے خدمت کا باعث ہے, ہمارے لیے بہت بڑی سچی علامت ہے کہ وہ ہمارے پروگراموں میں شرکت فرماتے ہیں اور ہم سے جو ہے خطاب فرماتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. میں بغیر کسی توقف کے جو ہے وہ میں جو دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا نور الہدیٰ متضلع علی کو کہ آپ اپنے کتاب سے اپنے پیغام سے ہم سب کو منتخب فرمائیں، حضرت والا کو دعوتوں کے تشریف لے کر آئیں. اور
بشاش ہو گیا
شاید الحمد للہ بھی پورا ہوگا.
اصل یہ ہے کہ لوگوں کی فکر
حفاظت سے واقف ہو گئی ہے. علماء کی نظر اس میں نہیں آتی. یہاں ہمارے کوئی مسافر کے دوست بھی ہوں گے یقیناً ہر جماعت کے ہوں گے, ان کے کارکن اور ان کے لیڈر بھی علماء کے قریب ہوں. ہاں اگر کسی نے بھی بتا دیا اسلام مولوی بڑا عامل تعویل لکھتا ہے اور اس کا تعویل دینے میں ڈالا ہمیشہ برسر اقتدار ہے گاندھی, تو ایسے مولوی عالم کے پاس کون جائیں گے؟ ہاں بڑی قدر کریں گے اور ہر تعویل دے دو تعویل دے دو, لیکن اس کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہزارے اور ہزارے علماء کی مجلس میں آئے ہو بیٹھے. اب کرنا ہمیں کیا ہوگا اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا میں مشورہ دوں گا, کریں گے تو ہی جو آپ لوگوں کی فرض کے مطابق ہوگا. ہر پروگرام میں ایک آئین ہوتا ہے, اصول ہوتا ہے, اس کے مطابق چلتے ہیں لوگ اور چلنا بھی چاہیے, لیکن بار بار مشورہ دینے میں تو سوال نہیں ہوگی. کراچی کی آبادی اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ کے لگ بھگ, تو اس قسم کا مجمع جو ہے یہ گلبرگ میں ہو یا کسی اور علاقے میں ہو اور شرکا کی تعداد اتنی ہو تو میرے خیال میں یہ ناکافی. میں اس میں یہ مشورہ دوں گا کہ پروگرام تو آپ کے اصول کے مطابق ہو, آپ کے آئین کے مطابق ہو, آپ کی سوچ کے مطابق ہو, لیکن مختلف علاقوں میں تو میرے خیال میں اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا. ابھی حافظ نے فرما رہے تھے کہ علمیت مغلوب نظر آتی ہے, جہالت غالب نظر آتی ہے, اور یہ حقیقت ہے, لیکن میں یہ عرض کروں کہ علمیت کی کمی نہیں ہے, علمیت کی بھی کمی نہیں ہے, صرف وفاق المدارس کی کتنے لوگ فائر ہوتے ہیں تقریباً 8 سے لے کے 10 ہزار افراد سالانہ عالم بنتے ہیں, لیکن وہ عالم ادھر عالم بنے زمین کھا رہے ان کو, یہ کہاں غائب ہو گئے؟ وجہ یہ ہے کہ عوام اور علماء نے وبین عما پر دفر لایا دیا, علماء کا رشتہ تعلق عوام کے لیے ہے اور عوام کا رشتہ اور تعلق علماء کے لیے, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کون عالم کے پاس جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتا. حافظ صاحب نے ایک بات پڑھی زبردست فرمائی کہ ایک اس دور کے علماء نے جدید علوم کی کمی ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا, یقیناً کمی ہے. سائنس کے کتنے فنون ہیں, بہت کم علماء ہوں گے جو فنون کو جانتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ملک کے اندر بینک وغیرہ ادارے ہیں, اکثر علماء کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان اداروں میں کیا پڑھایا جاتا ہے, ان اداروں میں کون سی فنون میں جن سے کام کیا جاتا ہے, اور یہ حقیقت صرف بینک کے متعلق فتویٰ نہیں، دوسرے موضوعات کے متعلق، دلیل موضوعات کے متعلق بھی آپ فتویٰ لیں گے کسی جامعہ سے، تو اس کا صحیح وقت جواب نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء عوام سے ہوئے اور عوام علماء سے ہوئے. اگر علماء کا تعلق عوام سے ہوتا تو عوام میں جو قابلیت والے صلاحیت والے لوگ ہیں ان سے استفادہ کرتے، ایک شرم کی بات نہیں. اور عوام کا تعلق علماء سے ہو تو علماء کے علم سے مستفید ہو. لیکن اس بود نے کتنی خرابی پیدا کی ہے، اگر زیادہ بڑھ رہی ہے وہ علم اپنی جگہ بڑھتا ہے، علم میں جنون ہے اور جہالت پھیلنا یہ سیار ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ خرابیاں ہیں. اور اس قسم کی خرابیوں کو دور کرنے کا دار مدار اس قسم کے پروگرام جا مدد کرتے ہیں. اور ایک بات ان کی گفتگو میں اور سمجھ میں آئی، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن عظیم کے آیات کی تصدیق غریب حالات پر نہیں کر سکے گا کوئی، وہ نہ مارے قرآن بن سکتا ہے نہ مفسر بن سکتا ہے. حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ قرآن آیات کی تصدیق حالات کی جزیرہ پر اگر کوئی نہیں کر سکتا تو سمجھ لو کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھا. اسی طرح ہمارے افریقہ میں جو لاکھوں جزیات موجود ہے، لاکھوں جزیات، لاکھوں مسائل تیس تیس جلدوں میں پتا ہے، آپ حیران بتائیے تیس تیس جلدوں میں، بلکہ تیس کیا یہ ادارہ اصل میں ہی تیس اسی جلدوں میں، جتنی جلدوں میں تھی اور سب سے بات دیا پھر سارے ہدایات سے شاگردوں میں درخواست کی کہ حضرت اتنی لمبی کتاب کون پڑھے گا، آپ اس کی تفصیل کریں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تفصیل کر کے چار جلدوں میں ہدایت مرتب فرمائی جو آج درس نظامی میں شامل ہے. اگر اسی جلدوں میں کروڑوں کی بھی زیادہ بجات اور مسائل ہوں گے نا، یہ مسائل اتنے کہاں سے آئے، کیسے پیدا ہوئے، یہ تدبیر. آج ایک نیا واقعہ پیش آیا، ایک نیا مطلب پیش آیا، مفتی نے کتابیں دیکھ کے اس نئے واقعے پہ بجات کو منتخب کیا، ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کو لکھ لیا. دن بدن العلوم القدیم یومن فیومن، دن بدن نئے نئے واقعات، نئے نئے مسائل، نئے نئے تجربات. اس طرح یہ علوم یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اپنے علوم کی تجدید حالات جدیدہ پر ضروری ہے، اور یہ استعداد یقیناً ہوگی بات نظر آپ نے، لیکن اکثر ایک بھی تدبیر نہیں کر سکتے. اسی سے کی جہالت بڑھ رہی ہے عوام کی، یہ تدبیر بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب جہالت اتنی بڑھ رہی ہے اس وجہ سے ہم اور آپ تین گھنٹے میں ہوئے تو کم اپنی جہالت پر ہوئی. ہائے افسوس، آپ کو یاد ہوگا کہ بش نے بش نے اعلان کیا کہ میں نے فلیبی جنگ چھیڑ دی، میں نے فلیبی جنگ شروع کر دی، تو سارا مغرب بش کے اس جملے کو سمجھ گیا اور مغرب میں ہمارے سارے کے سارے ایک مرکز کی جمع ہو گئے مسلمانوں کے خلاف پورے عالم میں. محلہ اتحادی میں کتنے ممالک شامل ہیں؟ 57. 57 ممالک صرف اس جملے کے معنی کو سمجھ گئے. بش نے کہا کہ میں نے تھوڑے بھی جلد شروع کروا دیا. یاد ہے آپ کو اس جملے کو اگر نہیں سمجھا تو یہ کم وقت مسلمان نہیں سمجھا. سارا ممالک سمجھ گیا. 57 ممالک ایک دم متحد ہوتا ہے. کیا ہمیں سوپنی کے جالت کرونا نہیں چاہیے؟ کیا جالت پر افسوس نہیں کرنا چاہیے؟ ہماری یہ نفرت اور بے نہائی اس پر ہم جتنا روئے تو کم ہے. جب تک اس جالت کو ختم نہیں کیا گیا اور اس نفرت کو بے نہائی کو ختم نہیں کیا ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ماضی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کو اللہ نے سمجھ دی قرآن کو سمجھے معجزات کو سمجھے وہ ایماندار اور وہ نہیں سمجھے وہ نہیں دار. وہ گزار شام اور اتبا وغیرہ کی شکل میں جان رسید کے دار مدار علم پر ہے. دار مدار کس پر ہے؟ علم اور سمجھ پر ہے. تعصب کو دل سے نکال کے صحیح سمجھنا ذریعہ کامیابی ہے. غیر بھی سمجھنے میں ہے, اہمیت بھی سمجھنے میں ہے, کامیابی بھی سمجھنے میں ہے, دنیا میں جو ہوئی بھی سمجھنے میں ہے اور جنت بھی سمجھنے میں ہے. طالبان کی قید میں ایک خاتون صحافی رہی, مشہور واقعہ ہے رہی نا. اور وہ جب گئے زندگی تو اس نے کیا کیا, وہ مسلمان ہو گئی. آج جو ایک عظیم دائی کی حیثیت سے اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں, کرے یہ نہیں کر رہے ہیں. سمجھ بھی ہو اور سمجھ کے ساتھ ساتھ دل صاف ہو. ہاں نہیں جائیں اس خاتون کو دیکھیے اور اس قسم کے واقعات ہمیشہ امت میں امت اخبار میں دنیا کے روز آتے ہیں. اسلام میں بھی یہ حضرات دیتے ہیں اس قسم کے واقعات. میں مسلمان کیوں ہوا, میں مسلمان کیوں ہوئی, غور سے واقعات کو پڑھو تو آپ سمجھ لیں گے کہ کمال سارا سمجھ کا ہے. لیکن ان غیر مسلموں کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی. آج وہ انسان ضروری ہے جن کا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ اسلام جان کے ماں کا مسلح وہ غیر کو ماں کا مسلح. غیر مسلم مسلمان ہو جائے اس کے سارے سہارے کرائے کر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں سارے سہارے کرائے. تو وہ جنتی انسان بن جاتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو لوگ نہیں سمجھتے, جو لوگ نہیں سمجھتے وہ کیا کرتے ہیں؟ علماء کو ہیلی کاپٹروں میں بٹھا کر فضا سے گراتے ہیں, مجاہدین کو ہیلی کاپٹروں میں بٹھا کر وہاں سے گراتے ہیں, سیما سیموں سے. یہ جہالت اور علم میں ہی فرق ہے. سمجھ گیا؟ سوال کے واقعات آپ سنیں, موقع کھڑے ہو جاتے ہیں, بنیاد کے واقعات سنیں, بلوچستان سے سنیں. اور آپ نمبر کراچی کا جانے والا ہے, اللہ نہ چاہے نہ کرے لیکن کراچی بھی مقصود نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عظیم بسمت
اس کی بنیاد جہالت ہے کہ بش کے جملے کو سارا نالج سمجھ گیا ہوتا ہی ہو گیا. اور ہمارے مسلمان اور ہمارے مسلمان حکمران ان کی سمجھ کے لیے جملہ نہیں آیا کہ سورے کی جنگ چاہتی ہے. سورے کی جنگ کس کو کہا جاتا ہے؟ تاریخ کی ہم کی خبر ہے حقیقت جن حالات پر ہماری نظر نہیں ہے, ہم اپنے انجام کو بھی نہیں دیکھتے. سورت حاضر کافی رکو کیا یار اور زمین آمن کا پورا بلا تک کر لینا جی یا لینا منت کا پورا بڑا برتن تم رکھان مان کر سمجھ آگے کیا ہے بڑا لکڑ کر لینا ہنسا ہوں من ہمارے کائنات خود کہتا ہے کہ تم ان لوگوں جیسے مت بنو جو اپنے انجام کو بھول گئے اور اللہ نے بھی ان کو بلا دیا. اللہ نے بھی بلا دیا اپنے انجام کو بھول گئے. آج اس ملک کا ہر باشندہ یہ کہتا ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو جس کے ساتھ بھی ہو ہوتا رہے میں بچ جاؤں. ارے میں بچ جاؤں نہیں, کوئی نہیں بچتا. میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں کوئی نہیں بچ سکتا, بلکہ اب بھی کوئی نہیں بچا ہوا. ان حالات کے منحوس ہمارات آپ کے سامنے ہیں. مہنگائی نے ہر شخص کی کمر توڑ دی, اپنے علاج معالجے سے حاضر ہیں, اپنی عزت اس لعنت میں اس غضب میں اس سارے خداوندی میں ہم کیوں مبتلا ہو گئے؟ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. علامہ شاطی بھی نے لکھا ہے اور اچھا لکھا ہے, جی شہرت کیا مذہبات میں لکھتے ہیں کہ مقاصد کی شریعت یعنی اللہ نے آدم کی شریعت کی نازل فرمائی, شیر پر کی, روح پر کی, تینوں اور خاتم الانبیاء تک سب انبیاء کو شریعت ہی تھی, اور آخری شریعت جو خاتم الشرائع ہے, آخری دین جو خاتم الادیان ہے, اس کے مقاصد کی دنیا کیا ہے؟ اخروی اپنی جگہ ہے. فرمایا کہ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کی ملک کے ہر باشندی کی جان محفوظ ہو جائے. اب آپ سچ بتائیں یا جتنے بیٹھے آپ لوگوں کی جان محفوظ ہے, اور اگر آپ کی محفوظ ہے تو لڑکے نوجوان کی جانے تو سب سے زیادہ خطرے میں کس کی جان محفوظ ہے؟ اللہ. دوسرا مقصد شریعت کی الہیہ کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی آنکھوں محفوظ ہو جائے. جا کے سوال والوں سے پوچھو پینے والوں سے تمہاری آنکھوں اور تمہاری رسو کا کیا حشر ہوا, یہ کون سی پوچھے جا کے گھرانے سے پوچھے جا کے کھینچنے والوں سے پوچھے پوچھنے والوں سے پوچھے اور دیگر ہمارے بھی جو کفر کے مقابلے میں سب سے سکندر بنے ہوئے مجاہدین پوچھے ان سے کیا ہو اور عزت کا کیا ہوا, کسی کی عزت محفوظ نہیں. اور ہم پھر بھی بات ہے ہم پھر بھی راسل ایک جگہ میں نے اسی پر بیان کیا کہتے مولانا آپ کے الفاظ ذرا سخت تھے. جو قرآن میں اللہ نے فرمایا خود ہو جا سبھی نیرتی کا بے شک پر کیول مو علت حاصل, اللہ نے بھی فرمایا آپ کے الفاظ بڑے سخت. میں نے کہا میں سمجھ گیا کہ حکمت کے معنی آپ کیا لیتے ہیں کندے دبانے جانا نماز پڑھنا کے لیے آئے. آپ حکمت یہی مانے لیتے ہیں. ابھی مولانا یونان کے فلسفے کو لے کر فرمائے تھے تو فلسفہ کی کتابوں میں حکمت کی کیا تعریف ہے, پھر شاہ ولی اللہ نے کیا کی ہے, پھر مفسرین نے حکمت کی کیا مفہوم بیان کیا. فرماتے ہیں حکمت کا مفہوم یہ ہے علم بے حقائق الاشیاء على ما هي عليه بقدر طاقة البشر. تم نے یا سبھی لڑکے کا بے حکمت استعمال کیا ہوں گے, حیران کے ساتھ سمجھا, حیران کے ساتھ حکمت ایمان ایمن کے ہوتے ہیں, حیران کے ساتھ سمجھا. پھر تفصیل کبھی اٹھا کے دیکھا جی جھوڑا ہے. امام علی فرماتے ہیں حافظ علی امام غزالی کا نام لیا اور کئی مصر کے نام لیے لیکن امام علی کا نام نہیں لیا, آئندہ امام علی کا نام بھی لینا چاہیے. فراسی صاحب کے موضوع جواب کیا ہے امام علی نے دیا, شفا اور اشارات ابو علی سنا کی کتابیں اس کے اوپر کس نے لکھا ہے, یہ امام علی نے لکھا ہے. سلمان راجی نے دیکھا تصویر کرنی خود ویلا سبھی رنگی کا دل حکمت ابھی جیور بڑھائی. آپ بیان کریں ہر بات مسلط پیش کریں دلائی کے ساتھ, حکمت ایمانی ہے, حکمت ایمانی بھی نہیں جی 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 یہ تو حکمت ایمانی ہوں گے کہیں بھی نہیں, یہ تو تحریف ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سختی نہیں ہے, یہ چاہیے کہ ہمیں دماغ میں بات آ جائے کہ ہمارا دین کیسا دین ہے, ہمارے دین نے ہمیں کیا دیا, ہماری جان محفوظ کی, ہماری آبرو محفوظ کی. اور پاکستان میں کسی کے آبرو محفوظ ہیں, یہ لکڑیوں کے کھڑکیوں کے بجائے لوہے کی کھڑکیاں بناتے ہیں, کیوں بناتے ہیں؟ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تو بناتے ہیں. لوہے کے گیٹ نجی لکڑی کے گیٹ کہیں نظر نہیں آتے, لوہے کے گیٹ مضبوط بناتے ہیں, ہم کیوں بناتے ہیں؟ عزت کا خطرہ اسی لیے تو بناتے ہیں. اور کیا کیا پرواہ جان سکتی ہے, کوئی توڑا یا نہیں, ہر تھوڑا چھوڑا گا تو سنگ آواز آئے گی تو ہم جان جائیں گے تو ڈاکو کو بتا دیں گے. اس کی مقصد ہے, اس مقصد نہیں. تیسری چیز واش آتی تھی, فرماتے ہیں کہ تیسرا مقصد شریعت الہیہ کا کیا ہے, فرمایا کہ ہر شخص کی دولت مقصود ہوتا ہے. آج دولت محفوظ ہے کسی کی, پہلے تو پھول لے جائے گا جس کو دے چھوڑ, وہ نہیں تو ڈاکو زبردستی, وہ نہیں تو رشوت پھول لے لیں گے. کسی کی دولت محفوظ ہے, کسی کی دولت محفوظ نہیں ہے. ارے گھروں کے اندر جو دولت ہے وہ تو چھوڑے, بینکوں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے, بینکوں پر بھی ڈاکے ڈرتے ہیں. یہ کتنے مقاصد ہوئے, یہ تین ہوئے, جان اور آبرو اور دولت. چوتھا مقصد ہے عقل کی حفاظت. علامہ شافعی فرماتے ہیں عقل کی حفاظت, اور وہ عقل خراب ہو کے مناشیات سے سب سے زیادہ مناشیات کا کاروبار آپ کے پاکستان میں ہوتا ہے. سالخانے بھرے ہوئے ہیں, عقل کو تباہ و برباد کر, اس ملک کے باشندوں کی عقل کو تباہ و برباد کر دیا. دین نہیں ہے, شریعت نہیں ہے, کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں ہے. اور بڑے بڑے ہمارے حضرات منشیات فروشوں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں. ہمارے ناظم باد ایک دم مشہور سیف اللہ منشیات فروش, ایک دفعہ میں نے قبل اسمان حضرت کے لیے انسٹرومنٹ نہیں کروں گا. تو میں نے کہا خاصوں اس چیز بند کرو گی, اتنا گنا اس نے آنکھوں میں آنسو آ گئے. باقی شروع میں میں نے اپنے احتیاط سے شروع کیا تھا, اب میں بند نہیں کر سکتا, میں مجبور. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ میرے اس کاروبار میں عملی وزیر اعظم مؤثر تک ہوتی ہے. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر تم نے کام کیا تو تمہاری شہر میں دین نہیں, شریعت نہیں. یہ کتنی چیزیں ہوئی؟ اب چار ہو گئی. پانچویں چیز اسلام کا, اسلامی ملک کا جو سرکاری مذہب ہوتا ہے وہ محفوظ ہے. کیا یہاں اسلام محفوظ ہے؟ کہاں محفوظ ہے؟ کبھی عیسائی جی اللہ کے پیغمبروں کی توہین کرے, کبھی پرانے عظیم کی توہین کرے, کبھی بعض لوگ صحابہ کرام کی توہین کرے. کبھی محفوظ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین محفوظ ہے؟ کہاں محفوظ ہے؟ دین محفوظ ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں دین محفوظ ہے. دین محفوظ نہیں ہے ان حالات میں. لیکن پاکستان میں عوام تک سے محفوظ ہے. کتنے ہوں گے؟ پانچ. اور چھٹا یہ ہے, چھٹا مقصد اسلامی ملک ہر طرف سے محفوظ ہے, سرحدات محفوظ ہے. کیا ہمارے ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں؟ آج تک تو مجھے پتہ نہیں, لیکن میں تو ڈر رہا ہوں کہ یہ ملک کس پر پھیل کے یار لوگ نکل جائیں گے. تم کس پر پھیل؟ بہرحال یہ سب گزارشات تھی. آخری خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں اس طرح ڈالنا, اس طرح شعور پیدا کرنا, اس طرح سمجھ پیدا کرنا, مسلمانوں کے اندر ایک بیداری پیدا کرنا, اس کا دارومدار ان پروگراموں پر. لیکن وہی میں اپنا اضافہ اور مشورہ پوری کروں گا. یہ ڈیڑھ کروڑ کی آبادی ہے, پھر گلبرگ میں یہ پروگرام ہوتا ہے تو اس کے اثرات اور ثمرات اتنے ہوئے ہوں گے. پھیلانا چاہیے ان فرادوں حضرات کو, جدوجہد کرنی چاہیے. آپ کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے, یہ الہامی بات ہے, یہ ہے الہامی بات. لیکن آپ اس کو آگے بڑھائیں اور علماء حضرات آپ کے ساتھ کام کریں گے اور کر رہے ہیں. ابھی حافظ صاحب نے بھی کہا کہ علماء کا اچھا خاصا تعلق ہے آپ حضرات سے. اللہ جل شانہ جو کام آپ حضرات میں اٹھانا کر رہے ہیں مزید توفیق سے نوازے, اور اللہ ہمیں بھی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
آپ ہمارے تھے, اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے کچھ اپنی بات کر سکتے. حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب سے اللہ علیہ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شہر حدیث مولانا رضا خان نے بڑے اچھے مدلس طریقے سے اور بزرگوں کے اقوال سے اور بڑے دلیل اور مرکبات حاصل اور کتابوں سے آپ کو اس مجلس کا اس طریقے کا مدعا متعین کر کے بتا دیا ہے. سر کو نرمی سے نہیں ہوتا ہے, دلیل سے ہوتا ہے, اور یہ اپنی جگہ پہ ہے. عالم اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کو جانتا ہے. جو قرآن و سنت کو نہیں جانتا اس کو عالم بالکل نہیں, چاہے کتنے اللہ ہوتا ہوں, کسی ڈاکٹر کو آپ نے عالم نہیں کہا ہوگا, کسی انجینئر کو عالم نہیں کہا ہوگا, کسی دانشور کو عالم نہیں کہا ہوگا. عالم اسی کو کہیں گے کہ جو تورات کا انجینئر کا علم رکھتا تھا. تو اسی طرح سے یہاں کی سنت کے اندر بھی علماء لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں, تو لہٰذا ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. آج یہ لوگ بے قدر ہو گئے ہیں, لیکن بالآخر اس سے مفر نہیں ہے, اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دین اگر ہم نے اسے دفاع نہیں کیا تو اس کے لیے کچھ اور لوگ آئیں گے کہ جو اس کی دفاع کریں گے اس کو قیامت تک پہنچے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے
کچھ دیر کے لیے حضرت مولانا آگے دیر کا سے گزارش کروں گا کہ مختصر ہو جائے اس موضوع کے حساب سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. جو حضرت کی رائے ہے کہ اس کورس کو اور جگہ بھی کیا جائے, اس سلسلے میں ہم نے علماء کرام کی سطح تیار کیا ہے, اگر وہ سرپرستی فرمائیں گے تو ہی ہم یہ کورس آگے مدارس میں اور دیگر جگہ کروا پائیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم مشورہ کریں گے تو وہ ان شاء اللہ اس کورس کو آگے بھی بڑھائیں گے. ہمیں دیکھتا پھر مولانا صاحب گزارش کرتا ہوں.
الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحميد الكريم. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, سب بات تو یہ ہے کہ اس عاجز کو کل ہی اس پروگرام کے بارے میں معلوم کرا تھا اور میں تبرکن جو ہے اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوا تھا, اور میری اس اعتبار سے کوئی تیاری نہیں تھی کہ مجھے موضوع کے اعتبار سے اظہار خیال بھی کرنا ہے. بہرحال تبرکن بھی اس موضوع کے اعتبار سے چند گزارشات میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. جو آیت کریمہ اس عاجز نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا اثر حاصل کیا ہے, اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, کہ اے ایمان والو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافۃ, یعنی اسلام لانے کا مطلب یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چند چیزوں پر ایمان لے آئیں یا اسلام کی چند باتوں پر عمل کریں اور باقی چیزوں کو پسے پش ڈال دیں. جب آپ نے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو, اپنی رضا کو مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے سپرد کر دیا ہے. مسلمان کہلانے کے لائق وہی شخص ہے جو اپنے نفس، اپنی مرضی، اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا کے سپرد کر دے. اور جب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش کو اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب زندگی کے ہر پہلو کے اندر، چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، سیاست سے ہو، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کے اندر، اپنی معیشت میں، اپنی سیاست میں، اپنی معاشرت کے اندر انہی اصولوں کو اپلائی کرنا ہے، انہی اصولوں کی تنفیذ کرنی ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذہب کا تعلق صرف آپ کی ذات تک ہو یا آپ کے اپنے گھر تک ہو. جیسا کہ مغربی تہذیب نے یہ توقع دیا ہے کہ مذہب کا تعلق جو ہے وہ ریاست کا نہیں ہے، ریاست کے معاملات دوسرے ہیں اور مذہب کے معاملات دوسرے ہیں. مذہب کو ریاست کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی ایک بنیادی قدر ہے. جب مذہب کو ریاست سے الگ کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مذہبی اقدار کا بھی ریاست سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، پھر مذہبی اصولوں کا ریاستی معاملات کے اندر کوئی مداخلت نہیں رہے گی. جب ایسا ہوگا تو پھر ریاست جو ہے وہ ایک مادہ فکر آزاد حیثیت سے جو چاہے فیصلہ کرے گی اور اس کے فیصلے کو چیک کرنے کی اتھارٹی نہیں ہوگی. لیکن جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ایسی مادر فدر آزادی کی اجازت نہیں دیتا. اور جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ مغربی تہذیب کی جو یلغار ہے یا مغربی تہذیب جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اس کی جو بنیادی اقدار ہیں ان بنیادی ویلیوز میں سے ایک بنیادی ویلیو جو ہے وہ فریڈم ہے. اور جب مغربی تہذیب فریڈم کی بات کرتی ہے تو اس کا ایک بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی بندگی سے آزاد کر دیا جائے. یعنی مغربی تہذیب اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے آزاد کر دیتی ہے، جبکہ اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی بندگی اختیار کرے. لیکن مغربی تہذیب کی جو بنیادی قدر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی بندگی سے آزاد کر دیا جائے، اسے اللہ کی بندگی سے محروم کر دیا جائے، اس کو اپنا نفس کا غلام بنا دیا جائے. اسلام انسان کو نفس کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آیا تھا، لیکن مغربی تہذیب نے انسان کو اس کی نفس کا غلام بنا دیا، اللہ کی بندگی سے اس کو آزاد کر دیا. جب انسان اللہ کی بندگی سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر وہ نفس کی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب وہ نفس کی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی اخلاقی قدر کو اپنے خاطر میں نہیں لاتا. پھر مغربی تہذیب کے فریڈم کی جو ویلیو ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ مغربی تہذیب میں سب سے پہلے دین کو، یعنی مذہب کو ریاست سے نکال کر پھینک دیا کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ایک بار مذہب کو ریاست سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کی سیاست، یہ سب مذہب سے آزاد ہو جاتی ہے. جب آپ کی سیاست، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت مذہب سے آزاد ہو جائے گی تو پھر تاغوتی اور شیطانی قوتیں جو ہیں وہ سب معاملات کے اندر شامل ہو جائیں گے. پھر آپ کی سیاست بھی تاغوتی ہوگی، آپ کی معیشت بھی تاغوتی ہوگی، آپ کی معاشرت بھی تاغوتی ہوگی، اور جو مورل ویلیوز ہیں وہ بھی مذہب سے آزاد ہو جاتی ہیں. یعنی اگر بظاہر ہم مغربی تہذیب کے اندر چند ایتھیکل ویلیوز یا مورل ویلیوز کو دیکھتے ہیں تو وہ مورل ویلیوز بھی کسی مذہبی اقدار کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے بھی دراصل جو ہے وہ ذاتی اغراض اور مفادات کا حصول ہوتا ہے. کہ ہم بزنس کے اندر جن ویلیوز کو خاتے میں لاتے ہیں یا سیاست کے اندر جن ویلیوز کو ہم اپنے خاتے میں لاتے ہیں تو اس کا مقصد بھی صرف اور صرف سیاسی اور ذاتی مفادات کو حاصل کرنا ہوتا ہے، بذات خود ان مورل ویلیوز کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو مورل ویلیوز وہی ہیں جو مذہب ہمیں دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے مذہب کا وہ مذہب سے بڑھ کر ہے. اسلام نے اپنے آپ کو مذہب نہیں کہا بلکہ دین کہا ہے. اسلام ایک دین ہے، ا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور اسلام کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلامی تعلیمات کو امپلیمنٹ کریں، کیونکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کے ساتھ وہ ضابطۂ اخلاق بھی اتارا ہے, وہ ضابطۂ حیات بھی اتارا ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. اور قرآن وہ ضابطۂ حیات ہے کہ وہ نسل علی کل کتاب بیان لکل شیء, کہ ہم نے اے حبیب آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. ولا ربهم ولا يعبسن الا في كتاب مبين, خشکی اور تری ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایسا علم نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو. ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, بے شک قرآن وہی راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے, جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس ایک مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے تو اس ضابطۂ حیات کو اپنے پاس رکھتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دیگر راستوں کو تلاش کریں یا دیگر راستوں کے ذریعے کوئی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. ولا تتبع السبل, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو تلاش نہ کرو, دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو. وان هذا الصراط مستقیما, بے شک یہ قرآن جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے وہی سیدھا راستہ, وہی سیدھا راستہ ہے. اور قرآن کو چھوڑ کر, اسلام کو چھوڑ کر جو بھی تم راستہ اختیار کرو گے, چاہے وہ مغربی تہذیب ہو, چاہے اس کا نام سیکولرزم ہو, چاہے اس کا نام سوشلزم ہو, چاہے اس کا نام کیپٹلزم ہو, یہ تمام راستے تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے, برباری کی طرف لے جائیں گے. صرف اسلام ہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے, جو سیدھا راستہ ہے, جس کے اندر کوئی قدیم نہیں ہے. اتنا پیارا دین اپنے پاس رکھتے ہوئے, اتنے پیارے دین کے حامل ہوتے ہوئے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر دیگر ازم کی طرف رخ کریں اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ مدعا ہے اس ورک شاپ کا جو یہاں منعقد ہو رہی ہے, کہ وہ طلبا جو اس ورک شاپ کے اندر حصہ لیں گے اور ان تمام لیکچرز کو اٹینڈ کریں گے, انہیں یہی بات سمجھائی جائے گی کہ مغربی تہذیب کی حقیقت کیا ہے, اور مغربی تہذیب کی الگام میں ہماری معیشت, ہماری معاشرت اور ہماری معیشت کے اندر کیا کیا بگاڑ پیدا کرتی ہیں. اور اگر ہمیں ابھی بھی ہوش نہیں آیا, ابھی بھی اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا, تو پھر ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے کہ ہم پھر اپنے آپ کی اصلاح نہ کر سکیں, نہ اپنی اصلاح کر پائیں گے, نہ اپنے ساتھیوں کی, اپنے رشتے داروں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے مسلمان بھائیوں کی, کہیں اصلاح کے اندر ہم سے بہت تاخیر نہ ہو جائے. تو یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں آج دینا ہے, کہ ہمیں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمیں جو تاغوتی اور مغربی تہذیب کی طرف سے جن چیلنجز کا سامنا ہے, ان چیلنجز کی حقیقت کو سمجھیں کہ وہ ہیں کیا. جب تک ہم چیلنج کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے, ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. جب تک ہمیں مسئلے کی نوعیت کا ادراک نہ ہو کہ مسئلہ ہے کیا, اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مغربی تہذیب ہے کیا, اس کا زہر کس طرح معاشرے کی نسوں میں گھس کر پورے معاشرے کو جو ہے بگاڑ دیتا ہے, جب تک اس بیماری کا ہمیں ادراک ہی نہ ہو تو ہم اس کا علاج کیسے کریں گے. تو اس مغربی تہذیب کے حوالے سے جو یہ ورک شاپ کی جا رہی ہے, اس کا بنیادی مقصد یہی ہوگا, یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ مغربی تہذیب ہے کیا اور کس طرح اس کے اثرات جو ہیں مسلم معاشروں کے اندر اپنے اثر چھوڑ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا کیا بگاڑ مسلم معاشرے کے اندر پیدا ہو رہا ہے, اور اس بگاڑ سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وہاں
آپ کے سامنے استدلال کے ساتھ مغربی تہذیب کی خصوصیات کو بیان فرما رہے تھے. اب کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور دیگر عبادات نماز کا بھی وقت ہمیں چاہیے وقت, اور ان شاء اللہ اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ اجتماع یعنی اجتماع جماعت جو ہے نماز بھی ادا کریں گے, تھوڑا سا ریفریشمنٹ کا بھی بندوبست ہوگا, اور یہ ہے کہ پھر آپ لوگ اپنے مدرسوں میں اور دیگر جگہ جا کے اپنی دیگر عبادات سے مشغول ہوں گے. تو میں اب اس پروگرام کے نوئے رواں حضرت ڈاکٹر جاوید اربئی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر کورس کے مطابق آپ کے سامنے میرا سمائیں گے. ڈاکٹر جاوید اربئی صاحب,
الحمدللہ علماء کرام, اساتذہ محترم اور طلبہ, میں کوش کے بارے میں مولانا محمد احمد حافظ صاحب نے جو کچھ فرمایا اس میں اضافہ نہیں کروں گا. اس وقت صرف اختصار کے ساتھ یہ کروں گا کہ بنیادی چیلنج مغربی تہذیب کا کیا ہے اور اس چیلنج کو چیلنج سے نبر لازمہ ہونے میں ہماری جو کوشش ہے اس میں بنیادی کمزوری کیا ہے اور ان معنوں میں یہ کورس کیا کردار ادا کر سکتا ہے. ہم جو مقابلہ کر رہے ہیں تہذیب مغرب کا اس لحاظ کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اور برابر بنانے یہ سب باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں. مغربی تہذیب کیا ہے اس کی تفصیل تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں عرض نہیں کر سکتا, یہی تفصیل ہم بیان کریں گے پورے کورس کے اندر جب ہم اس کی بنیادی اقدار کا تذکرہ کریں گے اور اس کی جو مختلف نظریات ہیں ان کو بیان کریں گے اور پھر اس کی جو تنظیم ہے معاشی تنظیم اور ریاستی تنظیم اور معاشرتی تنظیم اس کی تفصیل بیان کریں. یہ اس وقت میں عرض نہیں کر سکتا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مغربی تہذیب جو ہے ہم سے غالب کن معنوں میں آئی. ظاہر ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت مغربی تہذیب غالب ہے, غالب ان معنوں میں ہے کہ اس کا سکہ رواں ہے, اس کا کلمہ بلند ہے, اس کا نظام زندگی مستحکم ہے اور اس کا نظام وہی اس وقت کہ حکم دینے کے قابل ہے. مغربی تہذیب اور اس کی آدرشوں پر ایمان لانے والے ہی اس وقت صاحب اقتدار ہیں. تو مغربی تہذیب نے ہم سے غلبہ کس طریقے سے حاصل کیا, یہ نہایت اہم سوال ہے جس کا جواب دیے بغیر اس کے مقابلے کی کوئی حکمت عملی مرتب کی نہیں جا سکتی. تو یہ دو چار کی طرح واضح ہے کہ مغربی تہذیب نے جو ہم سے غلبہ حاصل کیا ہے وہ ایک عسکری غلبہ حاصل کیا. بنیادی طور کے اوپر مغربی تہذیب نے ہمیں میدان جنگ میں شکست دی اور یہ ہر جگہ اس نے ہمیں شکست دی. سلطنت عثمانیہ کو اس نے شکست دی اور ملیشیا اور انڈونیشیا میں جو اسلامی ریاستیں تھیں اس کو اس نے تحت نحش کیا اور ہندوستان میں مغل سلطنت کو اس نے تباہ کیا اور صفویوں کی جو ریاست تھی اور وسط ایشیا کے اندر جو سلطنتیں موجود تھیں ان کو اس نے فتح کیا. لہذا مغرب کو جو غلبہ حاصل ہے یہ بنیادی طور کے اوپر عسکری ریاستی غلبہ حاصل ہے اور مغرب نے جو ہماری جو جس بنیادی ادارے کو تباہ کیا ہے وہ ہے اسلامی ریاست. نہ اسلامی شخصیت کی تسلیم وہ کر سکی کمہپو, نہ اسلامی معاشرے کو وہ تحلیل کر سکی, لیکن اس نے جڑ بنیاد سے اسلامی ریاست کو اکھاڑ کے پھینک اور اس اسلامی ریاست کی جگہ کافرانہ ریاستی نظام ہم پر مسلط کر دیا. اب تفصیل یہ کہ ریاست کیا چیز ہے اور ریاست اور انفرادیت اور ریاست اور معاشرے کے تعلق میں کیا فرق ہے, یہ تمام تفصیلات ظاہر ہے کہ ان چند گزارشات میں نہیں رکھ سکتا, لیکن آپ یوں سمجھیے کہ ریاست سے مراد ہے ہمارا نظام اقتدار. ریاست سے مراد ہے ہمارا نظام اقتدار اور اس نظام اقتدار کے دو جز, ایک اس میں رائج ہوتا ہے اور باقی اس میں رعایا ہوتا ہے. رعایا رائج کی بات کو قبول کرنے پہ مجبور ہوتی ہے دو مختلف طریقوں سے. ایک اس طریقے سے مجبور ہوتی ہے کہ رائج کے پاس قوت ہوتی ہے اور وہ بطور شمشیر اپنی مرضی کو رعایت کے اوپر مسلط کرنے کا مطلب ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ رعایا رائے کی معصومیت پر بھی ایمان لاتی. وہ صرف قوت کے ذریعے سے, فوج کے ذریعے سے, پولیس کے ذریعے سے, قانون کے ذریعے سے اپنا حکم نہیں چلاتا, بلکہ وہ اپنے استدلال کی بنیاد کے اوپر بھی رعایا کو اس بات پر قائم کر لیتا ہے کہ جو قانون وہ ان کے اوپر نافذ کر رہا ہے وہ معقول ہے, اس کا جو استدلال ہے وہ مستحکم ہے, وہ معقول ہے اور اس کے مقابل کسی دوسرے نظام اقتدار کے پاس نہ وہ دلیل ہے نہ وہ قوت ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا حکم چلا سکے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مغربی نظام اقتدار ہم پر مسلط ہے تو ہمارا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بنیادی ادارے کہ جو قوت کو مرتکز اور منظم کرتے ہیں ان کے ہاتھ کے اندر اب یہ قوت ہے کہ وہ ہم سے وہ کرائیں جو وہ کروانا چاہتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ جو بات ہم کہتے ہیں وہ بات ہم یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ علوم مغرب معقول ہیں اور فیصلے معاشرتی فیصلے اور انفرادی فیصلے انہی تعلیمات کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ جو ان علوم سے نکلتے ہیں. لہذا غلبہ کفر نے دونوں شکلیں اختیار کی ہیں اور دونوں کی دونوں ریاستی نظام کا ایک حصہ بن کے رہ گئے. اس کو علمی غلبہ بھی حاصل ہو گیا ہے ان معنوں میں کہ علوم اسلامی کی بنیاد کے اوپر انفرادی اور معاشرتی فیصلے نہ ہوتے ہیں نہ ان کو معقول تقسیم کیا جاتا ہے. جس وقت آپ اسٹاک ایکسچینج چلاتے ہیں جو کہ ایک معاشرتی ادارہ ہے یا جس وقت آپ حکومت کے قانونی نظام چلاتے ہیں کہ جو ایک معاشرتی ادارہ ہے یا جس وقت آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیا جائے یا کس کو نہ ووٹ نہ دیا جائے تو آپ علوم اسلامی سے رجوع نہیں کرتے. آپ رجوع کرتے ہیں معاشیات سے اکنامکس سے اور آپ رجوع کرتے ہیں جورسپروڈنس سے اور آپ رجوع کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس سے اور آپ رجوع کرتے ہیں سوشیالوجی سے ایٹسٹرا. لہذا علوم اسلامی مؤثر ہو گئے ہیں فیصلوں کی بنیاد کے حیثیت اور کافرانہ ریاست کی یہی بنیادی علمیاتی جڑیں ہیں کہ جو اس معاشرے کے اندر محفوظ ہیں اور اسی علمیاتی معقولیت کی مقبولیت کی بنیاد کے اوپر اس کا نظام جبر اور اس کا نظام استبداد قائم ہے. اگر آپ مغربی علوم کی اس معقولیت کو نامعقولیت ثابت کر دیں تو ہی آپ اس نظام جبر کو معطل کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. لہذا پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کا جو بنیادی اس وقت چیلنج ہے ہم سب کو وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ریاست ہمارے اوپر مسلط کر دی, اس نے اپنا نظام اقتدار ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے علمی سطح کے اوپر بھی اور عملی سطح کے اوپر بھی. اور مغرب میں جو ریاستی نظام اسلامی حکومتوں کو شکست دینے کے بعد قائم کیا وہ ان علاقوں سے عسکری پسپائی کے باوجود ویسے کا ویسا ہی قائم اور دائم ہے. لہذا چند استثناءات کے ساتھ جن کا تذکرہ کرنا اس وقت ضروری نہیں, ہر مسلمان ملک میں جس علمیت کی بنیاد کے اوپر اقتدار مرتب کیا جاتا ہے وہ جاہلی علمیت یعنی مغربی علمیت کی ہے اور ادارتی نظام نظام اقتدار کی جو اقتدار جو نظام اقتدار کی جو ادارتی شکل ہے وہ بھی خالصتاً مغربی حکومت کیسے چلتی ہے اس کو چلانے والی جو فوج ہے اس فوج کی نوعیت بالکل وہی ہے جو مغربی ممالک کی فوجوں کی ہوتی ہے, جو پولیس ہے جو انتظامیہ ہے سول انتظامیہ ہے جو سیاسی انتظامیہ ہے جو عدلیہ ہے جو پارلیمنٹ ہے ریاست کے کسی ادارے کو آپ دیکھ لیجیے وہ ادارہ انہی دلیلوں کے اوپر اور اسی ساخت کے اوپر قائم ہے کہ جس کے اوپر مغرب نے اس کو 18ویں صدی کے بعد سے مرتب کیا. لہذا یہ جو آزادی آپ کو ملی ہے سیاسی طور کے اوپر اس وقت مثلاً جیسے فرمایا کہ 60 کے قریب مسلمان ملک ہیں ان 60 کے 60 اسلامی ملکوں میں سے ایک ملک کے کسی ایسے ملک کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا جس نے اپنے نظام علمیت یا نظام اقتدار کے اداروں میں صرف وہ بھی تبدیلی کی ہو اس ماڈل کے مقابلے میں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کا ملک چلتا تھا جب گورا وہاں موجود. لہذا یہ تمام مسلمان ملک کافر ریاستوں کے ممالک ہیں, ان تمام مسلمان ملکوں میں ریاستی نظام خالصتاً کفر کا نظام اور یہ ریاستیں خالصتاً کافر ریاستیں اور یہ نظام اقتدار خالصتاً سرمایہ کی بالادستی کو اور اس نظام اقتدار کو مرتب کرنے والا نظام ہے کہ جس کے اندر غیر اللہ کو اور تاغوت کی اطاعت کو سب قبول بھی کرتے ہیں اور اس پر مجبور بھی ہوتے ہیں. لہذا غلبہ مغرب کے خلاف جو جدوجہد ہے بنیادی طور کے اوپر اور اپنی اصل میں غلبہ دین کی جو جدوجہد ہے وہ نظام اقتدار اسلامی کے قیام کی جدوجہد, وہ اسلامی ریاست کے قیام کی جدوجہد. مغرب سے مقابلہ لا محالہ اور لازما عسکری اور ریاستی سطح کا مقابلہ ہے. اور المیہ یہ ہے کہ علماء کرام کی بہت بڑی اکثریت جمہور علماء اسلام پوری دنیا میں اس بات کے قائل نہیں ہے. وہ اس ریاستی نظام کو کہ جو پاکستان میں قائم ہے اور مصر میں قائم ہے اور انڈونیشیا میں قائم ہے اور ترکی میں قائم ہے اسلامی نظام ریاست کہتے ہیں اور اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں اس نصوص کی بنیاد کے اوپر. لہذا جس وقت ہم اس بات کو پہچاننے ہی کے قابل نہیں کہ جو نظام اقتدار ہمارے اوپر مرتب ہے وہ تاغوت کی اطاعت پر ہمیں راضی بھی کرتا ہے اور مجبور بھی کرتا ہے, تو ان حالات کے اندر مغرب سے کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے تو اس حربے کو جس کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنا استدلال آپ پر مسلط کیا اس کو جواب پیش کر دیا اور اس کو جائز تسلیم کر لیا, اس کے بعد آپ اس کا مقابلہ کیا کریں؟ لہذا ہر وہ شخص کہ جو مغرب سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اس بات پر مجبور ہے کہ وہ نظام اسلامی نظام اقتدار اسلامی یعنی اسلامی ریاست یعنی خلافہ علی منہاج النبوۃ کے قیام کے لیے جدوجہد کرے اور اپنی تمام تر کوششیں, دعوتی کوششیں, انفرادی اصلاح کی کوششیں, معاشرتی تغیر کی کوششیں سب کی سب منتقل کرے نظام اقتدار اسلامی کے غلبے پر اور نظام اقتدار اسلامی کے غلبے کو انقلاب اسلامی کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجاہدین اسلام نے ثابت کر دیا کہ اقتدار اسلامی کو ان موجودہ حالات کے اندر مرتب بھی کیا جا سکتا ہے, نافذ بھی کیا جا سکتا ہے اور ریاست تاغوت یعنی مغربی ریاست کو شکست سے دوچار کر کے اس کو پستہ بھی کیا جا سکتا ہے. لہذا غلبہ اقتدار اسلامی کی جدوجہد مجاہدین کی عیانت کی جدوجہد ہے اور مجاہدین کی عیانت کی یہ جدوجہد اس بات کا اثبات کرتی ہے کہ انفرادی اصلاح اور معاشرتی اصلاح کافی نہیں. جب تک کہ یہ انفرادی اصلاح اور یہ معاشرتی اصلاح مرتکز نہ ہو اقتدار ریاست اسلامی کے قیام کے بنیادی کام کے اوپر, یعنی اسلامی انقلابیوں کی بنیادی دعوت ہے. اور اس کورس میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ مغربی تہذیب کے مختلف پہلوؤں پہ اس نوعیت سے روشنی ڈالیں تاکہ علماء کرام اور طلباء محترم تحقیقات اسلامی کو متحد کرنے کی ضرورت پر عائل ہو جائیں اور اس اتحاد کو پیدا کریں غلبہ اقتدار اسلامی کے مرکزی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے. لہذا اس کورس میں شامل ہونا محض کوئی ذہنی یا کوئی فکری استعداد کو بڑھانے کا کام نہیں ہے بلکہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس بنیادی دلیل کو آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کو قبول کرنے پہ آمادہ کریں کہ جہاد کی جو جدوجہد آج اس ملک میں اور آج پوری دنیا اسلام میں جاری ہے وہی وہ طریقہ ہے جس سے مغرب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہی مغرب کو عسکری شکست دینے، مغربی نظام اقتدار کو تحس نحس کرنے اور خلافت علی منہاج النبوہ اور اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ ہم یہ جو کچھ گزارشات اب پیش کریں گے آئندہ ہے، اس میں اس مذہبی بات کو آپ کو سمجھانے کی صحیح کریں، اور ہم ہر نجس میں اس بات کی کوشش کریں گے جو اشکالات آپ کی نظر میں ہیں ان کا اسی پہلائے سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈاکٹر صاحب، الحمد للہ اپنے کتاب سے اور ٹکٹ سے آپ سب لوگ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ چند گزارشات ہیں کہ یہ کورس ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے کہ پہلے خرچ کیا گیا ہے چار ہفتوں پر محیط یا چار لیکچر پر محیط ہے، جس کا پہلا لیکچر اگلے جمعرات کو بعد نماز مغرب کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ پیش کریں گے صبح فلسفہ کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالبہار صاحب، جو اس لیکچر میں اور ڈاکٹر صاحب کی فکر سے 20 سال سے منسلک ہی ہیں اور فلسفے کے ماہر بھی ہیں، تو مغربی فلسفے کو جو ہے وہ اس سال کی تنقید آپ کے سامنے سے پیش کریں گے۔ ہمارا مقصد مغربی فلسفے کو ایسے پیش کرنا نہیں ہے جس سے کہ آپ اس کے سحر میں گرفتار ہو جائیں، بلکہ اس کو اس انداز میں پیش کرنا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس کی تنقید آسانی سے اسلامی حضور کی بنیاد پہ کر سکیں اور اسلامی حضور کا غلبہ کر سکیں۔ دوسری یہ ہے کہ ان شاء اللہ اس کے بعد جو ہے دعا کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی، اور جو ہے ریفریشمنٹ کا انتظام باہر موجود ہے، تو آپ تمام اذان سے گزارش ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ریفریشمنٹ کر کے بھی چاہیے، اور ان شاء اللہ ہر جمعرات کو اسی طریقے سے ہوگا۔ اس پروگرام کی اور اس کورس کی اہمیت کے پیش نظر میں تمام طلبا ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ یہاں سے کانفرنس کے لیے جائیں، اور اپنے دیگر طلبا ساتھیوں کو بھی، ہم کیونکہ ہمارے پاس قوت کی اور خالی قوت کی بہت کمی ہے، اس لیے ہمارے مدرسے میں اور ہر طالب علم سے تک نہیں پہنچ پاتے اور اپنا پیغام نہیں دے پاتے، تو یہ کانفرنس تک ہے، اور ہماری جان پہچان بھی اتنی علماء سے نہیں ہو پاتی، تو اس لیے جو ہے اگر آپ وہ کانفرنس اپنے کلاس میں اپنے اساتذہ کی اجازت سے تقسیم کر دیں تو ہمارے یہ کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کورس کو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رضی والی نے بھی اس کورس کو اپنے مدرسے میں کرنے کے لیے ہم سے اظہار کیا ہے کہ ان شاء اللہ وہ بھی کروائیں گے، اور انہوں نے اس کورس کے لیے خاص کر آنے کے لیے معذرت کی تھی، اور اس کے لیے خاص کر جو ہے وہ دعا کی تھی کہ ان کی دعا میں ہم تمام ان شاء اللہ تعالیٰ کورس سے شرکت جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ تو میں آخر میں دعا کے لیے جو ہے وہ مولانا نور ہو جاتا ہوں جس کو ندی سے
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على أطاعتك. اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على ذكرك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على صراطك المستقيم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.